الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم. یہ قرآن مجید کی ایک سورت کی آخری آیت ہے. اس آیت کا ایک فائدہ میں آپ کو عرض کروں. ایک مشہور تفسیر ہے عربی زبان میں، روح المعانی، اس میں لکھا ہے کہ جس آدمی کو بدن میں کسی جگہ پر درد رہتا ہو، پین، تو درد کی جگہ پر داہنا ہاتھ رکھ کر کے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ اس کا پین اور درد میں اللہ تعالی شفا دیں گے. آج کل لوگوں کو گھٹنے اور کمر کے درد کی شکایت زیادہ رہتی ہے، تو اس آیت کو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. دن میں دو ایک مرتبہ پڑھ لیا کیجئے تو انشاءاللہ العزیز اللہ اس کی برکت سے درد کی جڑ ختم کر دیں گے اور شفا ہو جائے گی. بہت بڑے بزرگ ہے اس تفسیر کو لکھنے والے، عالم بھی ہے، صاحب نسبت بزرگ ہے، علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ. پھر سے میں آیت پڑھتا ہوں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یہ پوری آیت کا یہ مجرب عمل ہے. اس آیت کے سلسلے میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں. حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے ابو داؤد شریف. فضائل اعمال کی تعلیم میں اس کا ریفرنس بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت نے یہ حدیث ابو داؤد شریف سے نقل کی. بڑی کتاب ہے حدیث شریف کی. اس میں ایک حدیث ہے کہ آیت کا آخری حصہ صبح میں 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ جو آدمی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو بنانے کے لیے کافی ہو جائیں گے. اس کے تمام کام بن جائیں گے, کام رکیں گے نہیں. اور آج کل ہم کو بڑی تکلیف رہتی ہے کہ ہمارے کام ہوتے نہیں ہیں, کام رک جاتے ہیں. غریبوں کو بھی تکلیف ہے, مڈل کلاس والوں کو بھی تکلیف ہے, اور جتنے بڑے ان کو جتنی بڑی تکلیف ہے. تو یہ حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کو صبح میں 7 مرتبہ پڑھو, شام کو 7 مرتبہ پڑھو تو تمہارا غم ٹینشن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دور فرما دیں گے اور کام آسانی سے بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کاموں کو بنانے کے لیے کافی ہو جائیں گے. چھوٹا سا ٹکڑا پڑھنا ہے آخری, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. بس اتنا 7 مرتبہ پڑھنا ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 مرتبہ صبح میں پڑھ لیجئے, 7 مرتبہ شام کو پڑھ لیجئے. خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غم ٹینشن الجھن رکاوٹ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے اور انشاءاللہ ہمارے کاموں کو اللہ تعالیٰ بنانے کے لیے کافی ہو جائیں گے. آیت کا ترجمہ یہ ہے, حسبی اللہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے, مجھے پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں, میرے اللہ میرے کام بنانے کے لیے کافی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی اللہ عبادت کے لائق ہے. علیہ توکلت, اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا ہے, میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, اور وہ اللہ تعالی بہت بڑے عرش کے مالک ہے. تو یہ آیت کا ٹکڑا ہے آخری آیت کا, اس کو صبح میں 7 مرتبہ پڑھ لیجئے, شام کو 7 مرتبہ پڑھ لیجئے, انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بڑی خیر برکت آپ خود کو نظر آئے گی. اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری جگہ پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ اس سے ملتا جلتا مضمون ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ بہت اچھے کام بنانے والے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی, ولیوں کے ولی, مجدد حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ, جن کو لوگ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے پہچانتے ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, سلسلے نقشبندیہ مجددیہ کے اکابروں میں سے ہیں. ان کے ملفوظات میں ہے کہ کبھی انسان کو کوئی بڑی الجھن آ جاوے, بڑا ٹینشن آ جاوے, بڑا پرابلم آ جاوے, اور 500 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک مجلس میں بیٹھ کے پڑھ لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس بڑے پرابلم کو سالو کر دیں گے. یہ حضرت مجدد صاحب کے ملفوظات کے اندر موجود ہے. یہ تین وظیفے ہو گئے ہمیں قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی چیزوں پر یقین رکھنا چاہیے, اس کے اندر بڑی برکت ہے, بڑی خیر ہے, اور اس کی نورانیت اور برکت ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے فائدے کا ذریعہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں لقد جاءكم رسول من انفسكم, رسول میننگ آخری رسول, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ چکے, اللہ نے ان کو نبی بنا کر کے بھیج دیا. عزیز علیہ ما عنتم, نبی جو بھیجے اللہ نے انسانوں میں سے بھیجے, انسان کے لیے, جنات کے لیے اللہ نے انسان میں سے نبی بنائے. جس زمانے میں اس دنیا میں انسان نہیں تھے, جنات رہتے تھے اس دنیا میں, اسی لیے کہ جنات کو اللہ نے انسان سے پہلے پیدا کیا تھا. سب سے پہلے عقل والی مخلوق اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے. فرشتوں کے بعد دوسرے نمبر پر عقل والی مخلوق جنات کو پیدا فرمایا, تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. جب انسان اس دنیا کے اندر نہیں تھے, جنات رہتے تھے, تو جس زمانے میں دنیا میں جنات دنیا میں رہتے تھے, تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جناتوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس زمانے میں جنات رسول بھیجے اس دور کے اندر. اسی لیے کہ ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا میں کوئی انسان نہیں, صرف جنات جنات رہتے پوری دنیا میں. تو اب جناتوں کو ایمان سکھانے کے لیے, دین سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جناتوں کو نبی بنایا. پھر آیا انسان اس دنیا میں, اور سب سے پہلے انسان آئے حضرت آدم علیہ الصلات والسلام وہ پہلے نبی بھی ہے اور پہلے انسان بھی ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں آ گیا تو پھر اللہ نے جناتوں میں نبی کا سلسلہ بند کر دیا. انسانوں کے آنے کے بعد پھر انسان ہی رسول بنائے گئے اور انسانوں کو اللہ نے رسول بنایا. سب سے پہلے رسول, نبی, پیغمبر, پروفیٹ حضرت آدم علیہ السلام ہیں, اور آخری نبی, آخری رسول ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے بھی اور جناتوں کے لیے بھی, دونوں کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنایا. اسی لیے ہجرت سے پہلے مکہ کی زندگی میں اور ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں جناتوں کی جماعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے آ کر کے ایمان قبول کیا. اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مکہ المکرمہ لے جاوے. مروا پہاڑ سے جب باہر نکلتے ہیں معلہ قبرستان والی سائٹ میں, تو وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے مسجد الجن. مکہ کی زیارت میں وہاں لے جاتے ہیں, مسجد الجن کے جناتوں کی مسجد. دراصل بات یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کے اجتماع میں ایمان کی دعوت دی اور بہت بڑی تعداد میں جنات ایمان لائے, اور وہ اجتماع اس جگہ پر ہوا تھا, اسی لیے اس جگہ کا نام بن گیا مسجد الجن. ایسا نہیں ہے کہ وہاں جنات نماز پڑھتے ہیں, انسان نماز پڑھتے ہیں, اور ہو سکتا ہے انسانوں کے ساتھ کچھ جنات بھی نماز پڑھ لیتے ہو, ممکن ہے, چونکہ وہ ہم کو نظر تو آتے نہیں ہیں. اس مجمع میں بھی اگر بیٹھے ہو تو اللہ جانے. تو اور اس کے سامنے ایک دوسری چھوٹی سی مسجد اور ہے, اس کا نام ہے مسجد النخلا, مسجد الجن کے سامنے. نخلا میننگ عربی زبان کے اندر کھجور کا درخت, اور اس کی ڈیزائن بھی کھجور کے جیسی بنائی ہے, کھجور کے ٹری اور درخت کے جیسی. کہتے ہیں کہ جب یہ جنات کا مجمع آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے معجزہ مانگا کہ آپ کے نبی ہونے کے اوپر آپ کوئی معجزہ دکھائیے, تو وہاں ایک کھجور کا درخت تھا, اس درخت کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت چل کر کے آیا, اور اس نے آ کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا اللہ کے سامنے, اور پھر اس جگہ پر جا کر کے وہ درخت کھڑا رہ گیا. حضور کا یہ زندہ معجزہ ان جناتوں نے دیکھا تو یہ بھی ان کے ایمان کا ذریعہ بن گیا. تو وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی اور اس کا نام رکھ دیا مسجد النخلا, یعنی کھجور کا وہ درخت, تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ بنا تھا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کے لیے بھی نبی تھے, انسانوں کے لیے بھی نبی تھے. لیکن ہم انسانوں کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سے بنایا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اسی کو آیت میں اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس رسول آ چکے، اللہ کے نبی آ چکے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، جو تم انسانوں میں سے، انسان میں سے. کتنا بڑا اللہ کا احسان. اگر کوئی فرشتہ رسول بن کے آتا اور وہ فرشتہ انجل ہم کو یوں کہتا، اے انسانوں راستے پر چلتے ہوئے نظر نیچی کرو، تو ہم اس فرشتے کو کیا کہتے؟ فرشتے تیرے اندر تو خواہش اور شہوت تھوڑی ہے، تو تو نوری اور معصوم ہے، تو یوں کہوے کہ نظر نیچی رکھ کے کرو تو نوری ہے، تو معصوم ہے، تیرے لیے نظر نیچی رکھنا بہت آسان ہے. ہم تو انسان ہیں، ہمارے ساتھ تو نفس ہے، خواہشات لگی ہوئی ہے، ہم کیسے نظر نیچی کریں؟ تو انسان کے اندر دلیل بازی کرنے کا اللہ کی طرف سے مادہ رکھا ہوا ہے. یہ انسان حجت بازی بہت کرتا ہے، ڈسکس کرتا ہے، دلیل بازی کرتا ہے. تو فرشتہ اگر نبی ہوتا اور وہ فرشتہ یوں کہتا کہ نظر نیچی کرو، تو یہ انسان اس کے ساتھ ڈسکس کرتے کہ تو تو نوری ہے، تو تو معصوم ہے، تیرے لیے کیا نہ شہوت ہے، نہ ضرورت ہے، نہ تقاضا ہے، تو نظر نیچی رکھے تو اس میں کیا کمال ہے. لیکن اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ انسانوں میں سے نبی بنایا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نبی بنائے گئے. اور اللہ نے قرآن میں سورہ کہف میں اعلان فرمایا کہ نبی جی اعلان کر دو، اناؤنس کر دو، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اب یہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نبی. اور مزید بات یہ کہ 400 انسان جتنی طاقت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اور بعض حضرات تو یوں گنتی کرتے ہیں کہ 4000 عام انسانوں جیسی طاقت اللہ تعالی نے اکیلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. کہاں 4000 انسان کی طاقت اکیلے حضور کو اللہ نے عطا فرمائی. اب اتنی ساری طاقت، اتنی ساری قوت، اور پھر وہ نبی لوگوں کو پریکٹیکلی کر کے دکھلاوے اور اپنی زبان سے اللہ کا حکم سناوے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے انسانوں نظر نیچی رکھو اور اپنی شرم کی جگہ کی حفاظت کرو. اب کوئی کمزور آدمی ہو، ویک آدمی ہو، جس کو شہوت ہی نہ اٹھتی ہو اور وہ نظر نیچی رکھ کے چلے، تو دوسرا جوان آدمی کیا کہے گا؟ وہ اس میں تو بیچارہ ایکسپائر ڈیٹ آدمی ہے، وہ نظر نیچی رکھ کے چلے، کسی پرائی عورت کو نہ دیکھے، اس میں کیا کمال ہے؟ میں ہیلتھی ہوں، میں جوان ہوں، ینگ ہوں، اور جو ہے میرے اندر شہوت کے جذبات ہے، میرا دل چاہتا ہے اس کو بھی دیکھوں، اس کو بھی دیکھوں. اب دیکھیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 انسانوں کی اللہ نے طاقت عطا فرمائی. اتنی ساری طاقت ہے. اور سنو، حضور کو بڑھاپا نہیں آیا ہے، جس کو ہم گھڑپن کہتے ہیں، ضعف کہتے ہیں،
بڑھاپا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آیا, حضور اخیر تک جوان رہے, 17 یا 20 بال پوری زندگی مبارک میں سفید ہوئے, ٹوٹل زندگی میں 17 یا 20 بال سفید ہوئے. اب اتنے بڑے سر میں, اتنی بڑی داڑھی مبارک میں 17 یا 20 بال سفید ہوئے, یہ تو ایک دم تندرستی اور کھلتی جوانی. حضور اخیر تک ماشاءاللہ جوان رہے, اتنی تندرستی, اتنی جوانی, اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نیچی رکھے اور لوگوں کو نظر نیچی رکھ کر کے بتلاوے, تو اب انسانوں کے پاس کوئی بہانہ ہی باقی نہ رہے, کوئی عذر باقی نہ رہے, اب ہر ایک کو ماننا پڑے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے نبی بنائے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم. اب کوئی فرشتہ ہوتا اور فرشتہ روزہ رکھتا ہے اور کہتا کہ چلو سب روزے رکھو, تو ہم کہتے کہ ابے فرشتے, تجھے کہاں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ ضرورت تو ہم انسانوں کو پڑتی ہے کہ جیسے گاڑی کی ٹینک فل کرتے ہیں ہم اپنا پیٹ فل کرتے ہیں, ہمیں ضرورت پڑتی ہے. تو انسان کو اللہ نے نبی بنایا, اب اس نبی نے بھوکے رہ کر کے بتلا دیا کہ آدمی روزہ رکھے. فرشتہ روزہ رکھتا تو کوئی کمال نہیں ہوتا, انسان روزہ رکھے. اور میں آپ کو عجیب بات بتلاؤں, ہم لوگ تو ماشاءاللہ ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں, اللہ ہمارے ایک مہینے کے روزوں کو قبول فرمائے. بہت سے لوگ سال بھر نفل روزے رکھتے ہیں, کوئی 15 شعبان میں روزہ رکھتا ہے, کوئی محرم کے 2 روزے رکھتا ہے, کوئی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے, کوئی 1 سے لے کر 9 ذی الحج تک روزہ رکھتا ہے, کوئی ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے, کوئی جو ہے 13, 14, 15 چاند کی تاریخ پر روزہ رکھتا ہے. نفل روزے کم لوگ رکھتے ہیں, زیادہ لوگ تو رمضان کے روزے رکھتے ہیں. ہم لوگ صرف صبح سے شام تک روزے کے اندر بھوکے رہتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتہ ہفتہ, پورا ویک, کبھی مہینہ مہینہ, کبھی 2-2 مہینے بھوکے رہ کر کے انسانوں کو بتلا دیا کہ میں انسان ہوں, نبی ہوں. 2-2 مہینے تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کھانے کے لیے کوئی چیز پکائی نہیں جاتی تھی. 1-2 کھجور مل گئی, گٹلیاں چوس لی, پانی کے 1-2 گھونٹ مل گئے, اس پر 2-2 مہینے اللہ کے نبی کے گھر کے اندر گزرا کرتے تھے. کیسی تکلیف پریکٹیکلی کر کے نکلا دی. غزوہ احزاب کی روایت میں ہے کہ صحابہ خندق کھود رہے تھے, کھائی کھود رہے تھے. مدینہ منورہ کی زیارت میں ہم کو وہاں بھی لے جاتے ہیں جہاں خندق تھی, اور جہاں خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. پھر ایک مسجد الفتح بھی ہے کہ جہاں پر حضور کی دعا قبول ہوئی اور دشمنوں پر فتح ہوئی. تو جب خندق کھود رہے تھے تو صحابہ کرام کو اتنی بھوک لگی کہ پیٹ ان کا خالی ہو گیا, کمر یوں کر کے جھک جاتی تھی. تو یوں سیدھے رہنے کے لیے صحابہ نے سپورٹ دینے کے لیے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا, چونکہ صرف بیٹھے تھوڑا ہی رہنا تھا. ہم تو روزہ رکھ کر ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن مسجد میں, ایئر کنڈیشن کار میں, ایئر کنڈیشن شاپ میں, ایئر کنڈیشن آفس میں, ایئر کنڈیشن بیڈ روم میں ہمارا روزہ گزارتے ہیں. وہ تو بھوکے رہ کر کے خندق کھودنے کا کام کر رہے تھے اور کھانا کچھ نہیں مل رہا تھا. اب یوں کمر جھک جاوے تو کام کیسے کرے؟ تو سپورٹ دینے کے لیے یہاں پتھر باندھا. پھر بہت بھوک لگی، کئی کئی دن ہو گئے کھانا نہیں ملتا، تو جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، حضور بھوک لگی ہے اور یہاں پتھر باندھا ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائی اور کھول کر کے بتلایا، اے میرے پیارے صحابہ، اگر تم کو بھوک اتنی لگی ہے کہ تمہیں ایک پتھر باندھنا پڑا ہے تو تمہارے نبی نے دو پتھر باندھے ہیں. اندازہ لگاؤ تمہارے نبی نے کتنی بھوک برداشت کی، کتنی بھوک سہن کی. یہ پریکٹیکلی اللہ انسانوں کو دکھلا رہے، اس لیے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ نے رسول کو انسانوں میں سے بنایا تاکہ انسانوں کی ہر بات نبی کو سمجھ میں آوے، اور پھر نبی انسانوں کو گائیڈ لائن دے کہ انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے. بلکہ ایک موقع پر تو ایسا ہوا کہ وہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت خندق کھود رہی تھی، پتھر نکل آیا، بہت بڑا اسٹون، وہ ٹوٹتا نہیں تھا. تو صحابہ حضور کو بلانے گئے کہ حضور وہ پتھر ٹوٹتا نہیں ہے، آپ تشریف لائیے. جب صحابی بلانے گئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں نیچے اترے ہوئے تھے اور اتر کر کے حضور بھی کھود رہے تھے. صحابی اس وقت کی کیفیت یہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لنگی پہنی ہوئی تھی، اوپر کا پورا بدن کھلا ہوا تھا، پورا بدن کھلا ہوا. کہ میں نے اوپر سے آواز دی کہ حضور وہاں پتھر نکلا ہے، ٹوٹ نہیں رہا ہے. کہ میں نے دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے نکل کے باہر آئے، تو میں نے آپ کا بدن مبارک دیکھا. حضور کی باڈی بہت خوبصورت تھی، بہت گورے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سفید اور لال دو کلر مکس ہوئے. تو کیسا کلر ہوتا ہے؟ ایسا کلر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، بہت خوبصورت تھے. تو کہا میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر کے آئے تو آپ کے پیٹ مبارک کا یہ حصہ اور یہ پیچھے پیٹھ مبارک کا حصہ، یہاں کندھے سے لے کر نیچے تک پورے پیٹ اور پیٹ کے اوپر مٹی 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 لگی ہوئی تھی اور پورے بدن کے اوپر مٹی چھائی ہوئی تھی. آپ اندازہ لگاؤ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے کتنی تکلیف اٹھائی، اپنی ذات سے کہ خود کھود رہے اور اتنا کھود رہے کہ پورے بدن کے اوپر مٹی مٹی آ گئی. اور کیوں کھود رہے؟ تاکہ مدینہ کے ایمان والوں کی جان مال کی حفاظت ہوئے. سامنے سے دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے، پورے مکہ کا خطرناک لشکر آ رہا ہے، عرب کا لشکر آ رہا ہے، اس لیے مدینہ کے لوگوں کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت کے لیے حضور کھود رہے. کتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی کو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف نبی کو بہت بھاری لگتی ہے، تمہاری تکلیف نبی جی کو بہت بھاری لگتی ہے. آج دنیا میں کیسے انسان ہیں، اپنی تکلیف دوسرے پر ڈالنے والے بہت ہیں لیکن دوسروں کی تکلیف لینے والے کم ہیں. کہ اپنے اوپر کوئی تکلیف آئی تو دوسرے پہ ٹوپی اوڑا دو، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی تکلیف خود پر لینے والے تھے. اور یہ حضور کی سنت ہے کہ دوسروں کی تکلیف میں مدد کرو، دوسروں کی تکلیف خود سمجھو کہ یہ میری تکلیف ہے اور ان کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرو. عزیز علیہ ما عنتم، اور ایک بات یاد رکھ لو بخاری شریف کے حوالے سے میں آپ کو کہتا ہوں، جو آدمی دوسروں کی تکلیف میں مدد کرے گا، دوسروں کی تکلیف دور کرے گا، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے گا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو دنیا آخرت میں کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے، کبھی برباد نہیں ہونے دیتے، اللہ ایسے آدمی کو دنیا میں بھی سلامت رکھتے ہیں اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی سلامت رکھیں گے۔ یہ بھی حضور کی سنت ہے جو اپنانے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کی تکلیف میں مدد کرو، دوسروں کی تکلیف کو دور کرو، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نبوی اوصاف اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، نبی تمہارے اوپر بڑے لالچ رکھتے ہیں، اور نبی کی لالچ مال دولت کی نہیں تھی، ایمان کی لالچ تھی کہ ہر ہر انسان ایمان والا بن جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمام ایمان والوں پر بڑے شفقت کرنے والے، بڑی مہربانی کرنے والے، اسی لیے ہمیں بھی لوگوں پر شفقت کرنے والا بننا چاہیے، رحم اور مہربانی کرنے والا بننا چاہیے۔ صحابہ کی صفت قرآن میں دوسری جگہ آئی، رحماء بینہم، آپس میں رحم کرم کرنے والے۔ ایمان والو، دوسروں پر شفقت کرنے والے بنو، رحم کرنے والے بنو، مہربانی کرنے والے بنو۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت، دوسروں پر شفقت، دوسروں پر مہربانی، دوسروں کے ساتھ نرمی، اس کو بھی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبوی اخلاق، نبی و اوصاف والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔